الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم بزرگو, بھائیو, دوستو, اور ہماری مائیں بہنیں اور پردہ نشین ہماری خواتین, اولاً تو ہم اللہ کے اتنے شکر گزار ہیں کہ اس رب کریم نے عظیم المرتبت مہینہ ہم سب کو اپنا فضل کرم فرما کر نصیب فرمایا, ورنہ اس سے پہلے بے شمار لوگ تھے, بڑے بزرگ تھے, بڑے دیندار تھے, بڑے نیک تھے, بڑے تقوی والے تھے, بہت پرہیزگار تھے, تہجد گزار تھے, سخاوت بھی ان کی بہت تھی, لیکن مقدر میں رمضان نہیں تھا, وہ دنیا سے تشریف لے گئے. کووڈ کے زمانے میں بے شمار وہ نیک لوگ, وہ عبادت گزار اور وہ سخی احباب جو ہمارے ساتھ تھے, لیکن آج قبرستانوں میں لائن لگی ہوئی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رجب اور شعبان میں خوب روزی عطا فرما. برکت کا معنی ہمیشہ روزی کا نہیں ہوتا ہے. برکت کا لفظ بہت اونچا لفظ ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت. جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو ہم دعا دیتے ہیں بارک اللہ لکما, اللہ برکت دے, یعنی اللہ تمہاری مدد کرے. کسی کے گھر کے اندر ہم دعا دیتے ہیں اللہ برکت دے, یعنی اللہ تمہارے گھر کی مدد کرے. تو برکت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مدد. نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ ہماری رجب میں برکت دے, ہمارے شعبان میں برکت دے, یعنی ہماری مدد فرما. اور مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمر دے دے اتنی لمبی کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. وبلغنا رمضان, ہم رمضان تک پہنچ جائیں. نبی اسپیشل دعا کرتے تھے رمضان کی. کتنا عظیم المرتبت یہ مہینہ ہے رمضان کا. رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا. عربی زبان کے اعتبار سے اس کا لغت اور ڈکشنری میں ترجمہ ہوتا ہے جل جانا. رمضان وہ مہینہ ہے جس کی وجہ سے گناہ جل جاتے, ختم ہو جاتے. بدنصیب ہے وہ مرد عورت, وہ چاہے مرد ہو یا وہ چاہے عورت ہو, بدنصیب ہے کہ رمضان المبارک کا رحمت اور بخششوں والا اور جہنم سے نجات والا مہینہ ملا, اور مہینہ پورا ہونے کے باوجود بخشش نہ ہوئی. بدنصیب ہے, بہت بدنصیب. حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر شریف پر تشریف لا رہے تھے, اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, اور دوسری سیڑھی پر آمین, تیسری سیڑھی پر آمین. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کیوں بول رہے تھے؟ فرمایا جبریل امین ابھی ابھی تشریف لائے تھے جو تم نے نہیں دیکھے, اور پہلی سیڑھی پر میں جب چل رہا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں وہ انسان جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. آج کتنی اولادیں ہیں کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کی نظروں کے سامنے ہیں لیکن وہ رو رہے, ان کے ماں باپ رو رہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اولاد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کے ماں باپ ایک روم میں بیٹھ کر کے دونوں روتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے اس لال کو, اس نور نظر کو, اس لخت جگر کو کتنی محبت اور پیار سے ہم نے بڑا کیا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ, لیکن آج جب ہماری خدمت کی باری آئی ہے تو اس کی طرف سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یہ کہہ کر کہ جب ماں باپ آپس میں بیٹھ کر تنہائیوں میں روتے ہیں اور جب بیٹا آتا ہے تو اپنے آنسو چھپا لیتے ہیں, ظاہر نہیں ہونے دیتے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آنسو ظاہر کریں گے تو بھی ظلم ہو جائے گا. فرمایا وہ اولاد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. میں ہمیشہ اپنے بیان میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو ستانا یہ قرض ہے جو ہمیں زندگی میں ادا کرنا ہوگا, اس لیے کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اس کی زندگی میں اس کی اولاد اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گی. یہ قرض ہے, یہ قرض ادا کرنا ہوگا, اور موت سے پہلے وہ حالات کا مقابلہ کر کے جائے گا جیسا انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا ویسا اپنے ساتھ بھی. تو فرمایا ہلاک ہو جائیں وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائیں وہ انسان جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. رمضان المبارک کے عبادات میں ہمارے اقابر نے تین عبادتوں کو بڑی اہمیت دی. ایک تو تلاوت قرآن, اس لیے کہ رمضان کی فضیلت میں اللہ نے اسپیشل تلاوت قرآن بیان کیا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ایک بہترین مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا, تو قرآن کو نسبت ہے رمضان کے ساتھ. اگر مکہ المکرمہ کو فضیلت ہے کعبۃ اللہ کی بنیاد پر, اور مدینۃ المنورہ کو فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر, تو رمضان کو فضیلت ہے قرآن کی بنیاد پر. اور دوسری عبادت درود شریف, کثرت سے درود شریف پڑھا. ہمارے حضرت شیخ ماں محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو جب آخری خط لکھا تھا تو اس خط میں یہ لکھا تھا, پیارے درود شریف کا بہت اہتمام رکھنا, اس لیے کہ ہم نے اس میں بہت برکات پائی ہے. واقعتاً درود شریف میں بہت برکت ہے. نیند نہ آتی ہو درود شریف کا اہتمام کرو, رزق میں برکت نہیں ہے, درود شریف کا اہتمام کرو. حالات اور مصائب ہے, درود شریف کا اہتمام کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتہ اسی وقت لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے اور ہمارا اور ہمارے والد کا نام لے کر کے پیش کرتا ہے کہ یہ فلاں آدمی نے بھیجا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا مزاج تھا تحادو تحابو, خوب سمجھے اس بات کو, تحادو تحابو. حضرت کا مزاج تھا کوئی تمہیں ہدیہ دے تم اس کو ہدیہ دو, یہ حضرت کا مزاج تھا. کوئی حضرت کو دیتا تھا تو حضرت اس کے بدل میں دے دیتا. تو یہ آپ کا مزاج تھا, یہ مزاج آج بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہے, زندہ ہے. تو ہم جب درود کا ہدیہ آپ کو پیش کریں گے تو آپ دعاؤں کا ہدیہ ہمیں پیش کریں گے, اور جب آپ کی دعائیں ہمیں لگے گی تو انشاءاللہ تعالی زندگی بن جائے گی, تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے والد کا اکرام کرنا چاہتے ہیں, اپنے والد کا اکرام, فرمایا درود شریف ہو. اب اس میں کیا نسبت ہے کہ والد صاحب کا اکرام کرانا چاہتے ہیں تو درود شریف ہو. فرمایا اس لیے, یہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے والد صاحب کا اکرام کرانا چاہتے ہیں, اپنے والد صاحب کی تعظیم کرانا چاہتے ہیں تو درود شریف ہو. کیا نسبت ہے دونوں میں؟ فرمایا میں جب درود شریف پڑھتا ہوں تو میرا نام اور میرے باپ کا نام بھی نبی کے سامنے لیا جاتا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے درود پڑھنے پر میرے باپ کا نام لیا جاتا ہے. اتنے بڑے نبی کے سامنے میرے باپ کے ذکر کا میں ذریعہ بن گیا, کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز. فرمایا درود شریف پڑھو, اس کی وجہ سے اپنے والد کا اکرام ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہت فضائل ہیں درود شریف کے, بہت فضائل. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام رکھنا چاہیے, بڑا درود شریف ہو چھوٹا درود شریف کچھ نہیں ہے, کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے, یہ بھی درود شریف. اور فرمایا کہ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین, اس لیے کہ اس موقع پر جبریل امین نے بدعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے, جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا. اتنا مبارک مہینہ جس میں خود اللہ جل شانہ معاف کرنے پر آیا ہو, جس میں خود یہ بیان کر دیا اللہ نے کہ میں نے جہنم بند کر دی, جس مہینے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے جنت کو تیار کر لیا, جس مہینے کے باب میں فرمایا کہ اگر کوئی رمضان میں مومن یا مومنہ مرتی ہے, عورت یا مرد, تو اس کو کوئی سوال جواب نہیں, جس مہینے کے باب میں فرمایا کہ اس کے روزے میرے نزدیک یہ جو ہے مشک سے زیادہ اس کے منہ کی بدبو پسندیدہ ہے, جس روزے کے باب میں اللہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا ثواب جو ہے میرے فرشتے دیں گے لیکن روزوں کا ثواب میں دوں گا اپنے ہاتھوں سے, الصوم لی وانا اجزی بھی میں دوں گا اس کو. اتنی ساری فضیلتیں اس رمضان کی بیان فرمائی اور اس کے ہر عشرے کو کبھی رحمت والا کبھی آگ سے نجات والا خود اس نے بیان کیا, تو وہ دینے پر آیا اس کے باوجود ہم نے نہیں لیا تو ہم سے بڑھ کر کے نالائق کون ہوگا, کون ہو سکتا ہے ہم سے بڑھ کر اللہ کی رحمتوں سے دور کون ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ بخشش نہ کرا لے. بخشش نہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ عبادت کرے نہ معافی مانگے نہ توبہ کرے, کچھ نہیں کیا, جیسے اور مہینے گزر رہے تھے یہ مہینہ بھی گزر رہے. ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اولاً تو جبریل کی بد دعا کتنی بڑی چیز, پھر اوپر سے نبی علیہ السلام کا آمین کہنا, یہ تو اور بھی سخت. یہ دو باتیں حضرت شیخ نے لکھی فضائل اعمال. میں دو باتیں اس پر زیادہ کرتا ہوں میری طرف سے, کہ ایک تو جبریل کی بد دعا, دوسرا نبی علیہ السلام کا آمین کہنا, تیسرا مسجد نبوی کی بد دعا, اور چوتھا منبر رسول کی بد دعا. چار چار تاکید ہو گئی, وہ دعا کتنی سخت ہو گئی. اس لیے اس مبارک مہینے کو میری ماؤں سے گزارش ہے کہ صرف کھانا پکانے میں ضائع نہ کر دیں. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کا کام کرتے کرتے روزانہ 8-10 پارے پل لیتی ہے. گھر کا کام کرتے کرتے روزانہ 8-10 پارے پل لیتی ہے. اور حضرت کا اپنا معمول یہ تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, یا کم سے کم 22 پارے. اور ترتیب کیا تھی حضرت کی, وہ ترتیب بھی میں تمہیں بتا دوں, ہم نے اپنے اکابر سے سنا, اپنے بزرگوں سے سنا. ترتیب یہ تھی کہ تراوی میں جو پارا پڑا جانے والا ہے سوا پارا, اسی کو دن بھر ریپیٹ کرتے رہتے تھے. یعنی یہ جو سوا پارا پڑا جانے والا ہے وہ 10 مرتبہ پلو, 15 مرتبہ پلو, 20 مرتبہ پلو, 25 مرتبہ. تو 10 مرتبہ پڑا تو 10 پڑا, 15 مرتبہ پڑا تو 15, 25 مرتبہ, حضرت اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے. اس کے دو فائدے, ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایک پارا قریباً آپ نے 25 مرتبہ پڑھ لیا, دوسرا یہ کہ وہ پارا آپ کو محفوظ ہو گیا. یہ ہے ترتیب قرآن کریم کو پڑھنے کی. بہرحال قرآن رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ بخشش کو طلب کرنے کا, اور یہ بھی یاد رکھے کچھ بدنصیب لوگ ہیں جن کی اس مبارک مہینے میں بلکہ شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. یہ سن, بہت سخت بات ہے, بہت سخت بات, بہت سخت بات. ہمارے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ لوگ نتائج سے تو ڈرتے ہیں, اسباب سے نہیں ڈرتے. یعنی نتیجہ جو ہوتا ہے اس سے تو ڈرتے ہیں, مثلا کینسر سے تو لوگ ڈرتے ہیں, بڑی خطرناک بیماری, بڑی خطرناک. لیکن کینسر جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اس سے نہیں ڈرتے, احتیاط نہیں کرتے. تو لوگ نتیجوں سے تو ڈرتے ہیں, اسباب سے نہیں ڈرتے. فرمایا لوگ جہنم سے تو ڈرتے ہیں لیکن اسباب جہنم سے نہیں ڈرتے. یہ تو روزانہ کہہ رہے ہیں اللہ جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا, اللہ جہنم کی آگ سے بچا, لیکن کام وہی کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے. افسوس ہے, سارے کام وہی کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے. تو کم سے کم ان کاموں سے تو اپنے آپ کو بچاؤ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آگ جلاتی ہے, یہ ماننے کے لیے تیار ہے, اور یہ پانی غرق کر کے مار دیتا ہے, انسان ماننے کے لیے تیار ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان گناہوں کے نتیجے میں جس جہنم کو بیان کیا, زندگیاں پوری ہو گئی, ابھی تک یقین نہیں آیا, یقین نہیں آیا. کیسے یقین نہیں آیا؟ اگر یقین آتا تو یقیناً ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے, تدبیر کرتے کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے. لیکن دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں یقین نہیں آیا ہے, اسی لیے ہم وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو چند قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس مبارک مہینے میں, شب قدر میں. اس میں ایک وہ آدمی ہے جو ہمیشہ شراب کا عادی, ڈرگس کا عادی, اس کی توبہ اس مہینے میں قبول نہیں ہوتی. ایک وہ آدمی ہے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے, اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. بھائی کیا لے کر جائیں گے دنیا سے, کیا لے کر جائیں؟ ساری زندگی جھگڑتے رہیں گے تو کیا لے کر جائیں گے ہم؟ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. ہمارے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی, سونے کے پانی سے, گول کے پانی سے لکھنے کے قابل. میں نے جب اس کو پڑھا تو ماشاءاللہ مجھے اشعش ہوا. حضرت نے فرمایا ایک تو رمضان کے روزے ہیں جو تم صبح سے شام تک رکھتے ہو, اور ویسے انسان ساری زندگی روزے دار ہے, ساری زندگی. وہ کیسے؟ فرمایا روزے کا معنی ہوتا ہے رکنا, رک جاؤ, کھانے سے رک جاؤ, پینے سے رک جاؤ, بیوی سے رک جاؤ, غیبت سے رک جاؤ, یہ رکنا. تو رکنے کا معنی ہے سو, اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں سے ہم کو روکا ہے. غیبت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ, ہیلے بہانے کر کے مال نہ کھا جاؤ. آج کل ہیلے بہانے بہت ہو, قرض لے کر کے واپس نہیں کرتے, زکات کی رقم میں ہیلے کر کے لے لیا, خود کھا لیا, ہیلے بہانے کر کے نہ کھا. بہت سارے کاموں سے ہم کو منع کیا ہے, ان کاموں سے ہم بچیں گے تو یہ ساری زندگی کا روزہ ہوگا, اور جب یہ ساری زندگی کا روزہ ہوا اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے, غیبت سے, چگلی سے, جھوٹ سے, زنا سے, چوری سے, تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے افطاری کرائے گا. واہ, حوض کوثر کے پانی سے افطاری ہوگی, اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ افطاری کے موقع پر بڑا آدمی جب ہم کو گلاس پیش کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے مجھ کو پانی دیا. قیامت کے دن آقا کے ہاتھوں سے اللہ پانی دلوائے گا, کتنی بڑی چیز ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کوثر کا پانی دے گا. کہ لو تم نے دنیا میں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا, تو آج نبی کے ہاتھوں سے پانی پیو. اور ایک جگہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ حوض کوثر کا پانی تو نبی دیں گے, لیکن جنت میں ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے ہاتھوں سے پانی دوں گا. آئے آئے. قرآن میں میرے ہاتھوں سے پانی دوں گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ساری کائنات کا مالک اپنے ہاتھوں سے پیالہ دے گا. ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اسی کے بنائے ہوئے ہم, پیشاب پخانا کرنے والے, گندگیاں پیٹ میں لے کر چلنے والے, لیکن تھوڑی سی اس کی مان لی, وفاداری کر لی, اس کی اتباع کر لی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, بہت پاکیزہ پانی اللہ پلائے گا, بہت پاکیزہ پانی تعالیٰ پلائے گا اپنے ہاتھوں سے. وہ چاہے مرد ہو یا عورت, مرد کی خصوصیت نہیں ہے, عورت. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی آدمی نیک اعمال کرے گا ایمان کے بعد, ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن, دوسری جگہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, شرط یہ ہے کہ ایمان والا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اللہ کہتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں. پاکیزہ زندگی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون والی زندگی عطا کریں. ایمان کے بعد اعمال صالحہ اگر ہوتے ہیں نا تو اللہ سکون والی زندگی عطا کرتا ہے, یہ یاد رکھنا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے, ہمارے حضرت ماہ یوسف صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ایک مرتبہ مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر کہنے لگے ایک کتاب لے آئے, عربی میں تھی, اور اس کتاب کا ایک پیج کھول کر کے مجھے کہا اس کو پڑھ تو. تو میں نے پڑھا تو شام کے اندر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے شام, اور وہ حاجی صاحب سے بیعت ہوئے تھے اور حضرت نے ان کو خلافت دی تھی. تو میں نے جب وہ پڑھا عربی کے اندر, میں نے کہا حضرت عجیب و غریب بات ہے کہ حاجی صاحب کا فیض شام تک پہنچا. تو حضرت کی آنکھیں دب دبا گئے, رو پڑے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو سارے عالم میں پہنچایا. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سرخیل ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سلسلے کے بڑے ہیں, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں دنیا ہے, سنو اس جملے کو میری مائیں خوب سنیں جو شکوہ شکایت کرتی رہتی ہے, دنیا ہے تو مصیبتیں ضرور آئے گی لیکن مصیبتوں میں دل مطمئن ہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے. جملہ سمجھنا, بہت زبردست جملہ ہے. دنیا ہے تو مصیبتیں ضرور آئے گی, یا بیماریاں بھی آئے گی, حالات بھی آئیں گے, پریشانیاں بھی آئے گی, آپریشن بھی ہوں گے, بزنس بھی گرے گا, جاب بھی نہیں ملے گا, مکان کے بھی حالات ہوں گے, کبھی بھوک بھی ہوگی, کھانا بھی نہیں ملے گا. ہمارے اکابر کی فاقہ کشیوں کی زندگی پڑھو, ہمارے اکابر کی بھوک کی زندگیاں پڑھیں, ہمارے محدثین کی غریبی کی زندگی آپ پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے بڑے محدثین ہیں, اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں. حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چار امام میں سے بہت بڑا امام, اس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ اس کا استاد محترم حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی استاد امام احمد شاگرد, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد پر حالات آئیں گے, امتحانات ہوں گے احمد کے, اور احمد اس امتحان میں کامیاب ہوگا, مصیبتیں آئے گی اور مصیبت میں کامیاب ہوگا. تو اپنے شاگرد رشید علامہ اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہوتے, اسماعیل مزنی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت دینے بھیجا, خوشخبری دینے بھیجا, جاؤ خوشخبری دے کر آؤ امام احمد کو. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر مصیبتیں آئے گی لیکن ساتھ ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ تم کامیاب ہو. وہ کیا مصیبت تھی, وہ کتابوں میں خلق قرآن کے مسئلے میں. جب اسماعیل مزنی خبر دے کر کے واپس آئے تو امام شافعی نے پوچھا کہ اچھا آپ نے بشارت سنا دی حضور کا پیغام؟ فرمایا ہاں. فرمایا ہدیے میں کچھ دیا؟ جب نبی کی بشارت ہے تو کچھ ہدیے میں دیا؟ فرمایا ہاں, اپنا کرتا پہنا ہوا تھا وہ مجھے ہدیے میں دے دیا. کہ نبی کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہوں گے تو اپنا کرتا دے دیا. تو امام شافعی نے فرمایا اسماعیل مزنی سے یہ کرتا ایک رات میرے پاس رہنے دو, اور رات پانی میں بھگو دیا, اور صبح کو استاد محترم امام شافعی نے اس پانی کو پی لیا اور فرمایا احمد کا تقویٰ مجھ میں آ گیا. آپ انداز لگائیں کہ امام احمد کتنا بڑا آدمی, لیکن امام احمد پر حالات آئے, اور ایسے حالات آئے, ایسے حالات آئے کہ آپ کو بیڑیوں سے پاؤں میں ہاتھ میں باندھا گیا اور جیل میں ڈالا گیا, اور روزانہ آپ کو کورے مارے جاتے تھے کپڑے اتار کر, اور حضرت خود فرماتے امام احمد کہ ہر کورے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری روح نکل جائے گی. حالات, اتنا بڑا ولی یہ کامل ہے. یہ ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان, دنیا ہے حالات آئیں گے, بیماریاں بھی آئے گی, پریشانیاں بھی آئے گی, مصیبتیں بھی آئے گی, دکان بھی نہیں چلے گی, جاب میں نقصان بھی ہو جائے گا, بزنس میں نقصان ہو جائے گا, کبھی بچے کا انتقال, بیوی بیمار, کبھی یہ حالات, کبھی وہ حالات, کبھی بھوک, کبھی پیاس. لیکن اللہ کے جو نیک بندے اور نیک بندیاں ہوتی ہے اللہ ان کے دلوں کو حالات میں بھی اطمینان دے دیا کرتا, وہ بیماریوں میں بھی خوش رہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے, یہ میرے مالک کی طرف سے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہی فضائل بیماریوں کے بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخار بھی آئے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کرتا ہے. کیسے صاف کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے درخت کے پتے گرتے, یہ ونٹر میں درخت کے پتے گر گئے نا, ویسے ہی بخار سے پتے گرتے, گناہ گر جاتے. فرمایا اگر کسی کو حالات آ جائیں, پریشانی آ جائے, بیماری آ جائے, مصیبت آ جائے, تو اس بیماری کے اندر رب کریم کی رحمتیں متوجہ ہوتی. حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف میں, کہ قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا تو میری خبر لینے نہیں آیا, میری یادت کے لیے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا اللہ تو بیمار کہاں ہو سکتا ہے, تو بیماری دینے والا ہے. فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا یا میری فلاں بندی بیمار تھی تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو میں وہیں پر تھا. اس لیے مشکات شریف کی روایت ہے کہ آدمی اگر کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو 60 سال عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے. 60 years مشکات شریف کی روایت ہے, 60 years اس کو عبادت کرنے کا, نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا جب تک اس بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ مشکات کی روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم عیادت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, لیکن ہاں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بیمار ہوتے ہی عیادت کے لیے نہ جائیں, 3 دن کے بعد جائیں. اس لیے کہ معمولی بیماری اگر ہے تو اس صورت میں فوراً جانے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن جب 3 دن تک مسلسل انسان بیمار رہا تو اس کا مطلب بیماری زیادہ ہے. تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیادت کے لیے جاؤ. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے فضائل بیان فرما رہے تھے اور ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, فرما حضرت یہاں بغل میں بہت بڑا دمبل نکلا ہے, بہت پریشان ہوں, دعا فرمائے اللہ مجھے اچھا کر دے, اللہ مجھے اچھا کر دے, میری بیماری کو دور کر دے. تو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اب سوچ رہا ہے حضرت ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بیماری رحمت ہے, اب اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اگر اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے بیماری کو اچھی کر دے تو رحمت دور کرنے کی دعا ہے, یہ تو رحمت دور ہو جائے گی. اور اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رحمت کو باقی رکھ تو یہ پریشان ہے بیماری میں, کیا دعا کریں گے؟ حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے, اللہ والوں کو اللہ القا کرتا ہے. حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ بیماری تیری رحمت ہے لیکن یہ بندہ اس کے لائق نہیں ہے, اس کو دور فرما دے. دعا بھی ہو گئی, رحمت بھی ثابت ہو گئی, رحمت ہے لیکن یہ اس کا اہل نہیں ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تو دنیا ہے, دارالہم ہے, دارالحزن ہے, یہ غموں کی دنیا ہے. 100% راحت جنت میں, 100% راحت جہاں ذرہ برابر غم نہیں. اتنا بھی غم نہیں ہوگا کہ میرا بچہ نیچے کے درجے میں ہے جنت میں اور میں اوپر کے درجے میں ہوں. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا فلائٹ میں ابا جی بزنس کلاس میں بیٹھے ہیں اور بیٹا اکانومی میں بیٹھا ہے, تو بیچارے ابا جی پریشان رہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اکانومی میں بیٹھا ہوا ہے. تو ابا جی ایئر ہوسٹس سے کہتے ہیں اچھا میری سیٹ پر میں اس کو بٹھا دوں میں چل. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یا بھی کی سیٹ ہے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. تو جیسے دنیا کے اندر ہر باپ اور ہر ماں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی میری طرح ہائی فائی رہے, اچھی زندگی میں رہے, جب جنت میں اولاد اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے نیچے کے درجے میں ہوگی اور ماں باپ اوپر کے درجے میں ہوں گے تو ماں باپ کہیں گے کہ میری اولاد نیچے ہیں, اللہ ہم ذرا نیچے ملنے چلے جائیں. اور جنت کتنی بڑی ہے, وہ ہمارے مکان کی طرح نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت کا ایک طبقہ اور دوسرا طبقہ ان دونوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ, اتنا فرق. اب ماں باپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم ہماری اولاد کو نیچے ہیں اکانومی میں ہیں ذرا جا کر کے ہم مل لیں, تو اللہ اتنا بھی صدمہ نہیں دے گا کہ ماں باپ نیچے آئے اور یہ سوچے کہ میری اولاد نیچے ہیں. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے تم اپنے مقام پر رہو, میں تمہاری اولاد کو تمہارے پاس لے آتا ہوں. اتنا بھی صدمہ نہیں, تمہاری اولاد کو تمہارے پاس لاتا ہوں. اور جب اولاد اوپر آ گئی تو اب جب اولاد واپس جائیں تو بھی صدمہ ہوتا ہے کہ پھر اکانومی میں جا رہی ہے, پھر صدمہ ہوگا. تو حدیث شریف میں ہے کہ باری تعالیٰ یوں کہیں گے کہ تمہارے اعمال کی برکت سے ہم تمہاری اولاد کو بھی وہ مقام دیتے ہیں جو ہم نے تم کو دیا ہے. اس اللہ کی رحمت کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں, اس رب کی رحمت اللہ اکبر بہت بڑی چیز ہے. تو بہرحال من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی, جو بھی اعمال صالحہ کرے وہ مرد ہو یا عورت, مرد کی کوئی خصوصیت نہیں عورت بھی. اسی لیے جہاں مرد ولی بن سکتا ہے عورت بھی ولیہ بن سکتی. فلنحیینہ حیات طیبہ, ہم سکون والی زندگی عطا فرمائیں. حالات تو آئیں گے, بیماریاں ہوگی, لیکن اللہ اس میں سکون دے گا, اطمینان دے گا, دل مطمئن رہے گا کہ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے, جو ہیں وہ اللہ. ایک عورت کی عیادت کے لیے میں گیا, ان کو کینسر کی بیماری, انتقال ہو گیا. اس بیچاری بڑی نیک, بڑی پارسا, بڑی زاہدہ, بڑی عابدہ, قریب 40 سال کی عمر ہوگی, معصوم معصوم بچے تھے ان کے. آپ ان کے عابدہ اور زاہدہ ہونے کا اس سے انداز لگائیں کہ بلوغ کے بعد سے کبھی اس عورت کی تہجد نہیں گئی تھی. بلوغ کے بعد سے بڑی عابدہ, بڑی زاہدہ, اور اپنے شوہر کو معمور کر رکھا تھا اس مسئلے کے اوپر کہ انٹرسٹ کے اوپر کوئی پیسہ گھر میں نہ لائے. اپنے شوہر کو معمور کر رکھا, 3 معصوم بچے تھے. میں جس وقت وہ بیچاری چاہ رہی تھی کہ میں ذرا ان کو جا کر کے تسلی کے, تو میں گیا تو میں نے جب تسلی کے کلمات کہے ان کو, چونکہ ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے, اور چونکہ آپ کی کنٹری میں اور ادھر یوروپ کی کنٹریوں میں تو ڈاکٹر ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے, تو کوئی جیتا ہو وہ بھی جلدی مر جائے. تو جب اس کو کہہ دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے, تو خیر میں نے تسلی کے لیے کچھ کلمات کہے, اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ سائنس ہی کہنا ہے کہ بھئی آپ 3 مہینے, اللہ چاہے تو اللہ عمر میں برکت دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ غم نہ کریں. تو اس عورت کا جملہ سنے, اس نے کہا شیخ مرنا اپنی جگہ ہے چاہے ابھی یا بعد میں, بہرحال موت تو میرے لیے لازم ہے. میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں, مجھے موت کا کوئی غم نہیں الحمدللہ, یہ جملہ, مجھے موت کا کوئی غم نہیں الحمدللہ, میں نے اولاد شوہر کے حوالے کی اور شوہر کو اللہ کے حوالے کیا ہے. جملہ تو سنے, یعنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت, اولاد شوہر کے حوالے اور شوہر کو اللہ کے حوالے کیا. بس آپ میرے لیے یہ دعا کر کے جائیں کہ میری روح نکل رہی ہو اور اللہ مجھ سے راضی ہو, میں لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی جا رہی ہوں, مجھے کوئی غم نہیں ہے مرنے کا, وہ تو میرا وقت ہے تو مجھے جانا ہی. اور اللہ نے اسی عالم میں اس کو اٹھایا کہ جس دن اس کو 12 بجے قریب رات میں موت ہوئی, تو عشاء کی نماز سوتے سوتے پڑھ کر کے کلمے کا ورد کرنا شروع کیا, آخری لمحے تک ہزاروں مرتبہ اس نے پڑھ لیا. زندگی ہے, حالات تو ہیں, لیکن ان حالات میں سکون ہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے, اور اگر حالات میں بے چینیاں ہیں, شکایتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو سمجھ لو کہ گناہوں کی نحوست ہے. یہ جو حالات ہیں یہ گناہوں کی نحوست, اور جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے تو پھر شکوہ شکایت ہوتی ہے, بے چینیاں. بہرحال من یعمل من الصالحات من ذکر, مرد بھی ولی بن سکتا ہے عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے, کوئی حرج نہیں, عورت بشرطے کہ نیک اعمال کرے. پھر عورت وہ ذات ہے کہ جس کو رب کریم نے قرآن میں مستقلا بیان فرمایا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین, جہاں مردوں کا بیان ہے وہاں عورتوں کا بھی بیان ہے, مومن مرد مومن عورت, مسلمان مرد مسلمان عورت, قناعت کرنے والی مرد قناعت کرنے والا مرد, اور قناعت کرنے والی عورت, اپنے بدن کی حفاظت کرنے والا مرد اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورت, جہاں مردوں کا تذکرہ وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے, اور عورتیں بھی ولیہ بن سکتی ہیں. اس لیے میری ماں, میری آپ سے بہت ریکویسٹ ہے, بہت ریکویسٹ ہے, یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے, رات کا سارا وقت سحری کے پکانے میں گزار کر کے دو چار رکعت جو نصیب ہوتی ہے اس کو نہ چھوڑے. پلی آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی تھا کہ آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے, گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. بخاری شریف میں ہے, وائی کا ذاہ لہو, گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, اٹھو. ہماری سحری کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری سحری کیا ہے, ایک طوفان ہے. ہمیں کم سے کم ایک گھنٹہ چاہیے سحری, اس لیے کہ یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, اور سارا وقت اسی میں خرچ ہو. اس لیے میری ماں تلاوت قرآن میں اپنا وقت گزارے جتنا ہو سکے, درود شریف میں وقت گزارے, اور تیسری چیز استغفار, کثرت سے استغفار میں اپنا وقت گزارے اور اللہ کو راضی کر لے, اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کو ختم کر لے, معافی مانگ لے. رشتے کو توڑنے والوں کی دعائیں اور توبہ قبول نہیں ہوتی, کینہ رکھنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ہمارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس کے دل میں کینہ ہے اس نے اپنے دل میں سنیک پال رکھا ہے, سانپ ہے وہ. یہ سانپ اس کو بھی تکلیف دیتا ہے, دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے. بعضوں کے دل اسنیک اور اسکارپیو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بچھو سے بھرے ہوئے ہوتے, حسد کا بچھو, کینے کا سانپ, اس سے اس کا دل بھرا ہوا ہے. اور جب انسان اچھا بنتا ہے تو اس کے اندر سے نیکیوں کی خوشبو نکلتی ہے جو اس کو بھی معطر کرتی ہے, دوسروں کو بھی معطر کرتی ہے. اس لیے ہمارے دل کو ہمیں ایک خوشبودار بنانا چاہیے. اس لیے کینے سے, حسد سے, بغض سے, نفرتوں سے کیا لے کر جائیں گے اس کو بھر بھر کر اپنے دلوں میں, کیا لے کر جائیں گے؟ اور میرے آپ پر حسد کرنے سے کہ آپ کو کروڑوں ملے ہوئے ہیں, میرے حسد کرنے سے کیا آپ کے پیسے مجھے مل جائیں گے؟ پھر کیوں میں اپنے دل کو جلاؤں؟ پھر میں کیوں کینہ رکھوں آپ کے ساتھ؟ میرے مقدر کا اللہ مجھ کو دے رہا ہے, آپ کے مقدر کا آپ کو دے رہا ہے. میرے مقدر کی عزت اللہ نے مجھ کو دی, آپ کے مقدر کی عزت اللہ نے آپ کو. انسان جب اپنی تقدیر پر راضی ہوتا ہے نا تو کینے سے سینہ پاک ہوتا ہے. جب تقدیر پر راضی, تقدیر پر راضی ہو تو حسد سے پاک ہوتا ہے, اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں, میں نے یہ چند گزارشات کیے, میرے ذہن میں تو کچھ اور بات تھی, مجھے آج سورہ تحریم کی جو ہے تفصیل کرنا تھا. اس لیے کہ سورہ تحریم میں عورتوں ہی کا بیان ہے, پوری سورہ تحریم عورتوں کا بیان ہے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ایک پلان بنایا تھا اس پلان کا بیان ہے. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیان ہے جو نافرمان تھی تو ڈبو دی گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی کا بیان ہے کہ جب اس نے نہیں مانا تو نبی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اللہ نے پتھر برسا کر کے اس کو ختم کر دیا, نبی کی بیوی. اور اس کے مقابلے میں قرآن نے اسی سورہ تحریم میں آخری واقعہ بیان کیا, فرعون کی بیوی کا, آسیہ. اور آسیہ کا واقعہ بیان کر کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فرعون نے پہلے بہت دولت سے سمجھایا لیکن جب نہیں مانی تو پھر ڈرانا شروع کیا, اور وہ ڈرایا کہ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو پھانسی دے دی. اور پھانسی کیسی دی؟ اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی, ایک لکڑا رکھتا تھا اور ایک آرا جیسے سلیب ہوتا ہے نا اس شکل کا, اور اس پر زندہ انسان کو سلا کر کے کیلے مار دیتا تھا, پورے بدن پر کیلے. وفرعون ذی الاوتاد, میکھوں والا فرعون, کیلے مارتا تھا زندہ. آپ نرم نازک بدن پر جب کھیلے گئے ہوں گے کوئی برداشت کر سکتا؟ ارے مرد برداشت نہیں کر سکتا, لیکن اس حالت میں بھی ایمان نہیں چھوڑا. اس حالت میں بھی ایمان ہے, بلکہ جو دعا کی ہے وہ شاید وہ دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی. کیا دعا فرمائی؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. یہ فرعون کی بیوی مصیبتوں کے اندر موسیٰ پر ایمان لائی, وہ دعا کر رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے جنت دے دے, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ جنت میں گھر دے اور وہ بھی تیرے قریب دے, عندک تیرے قریب دے, ونجنی من فرعون, فرعون سے مجھے نجات دے, میری روح جلنی نکال, وعملی ہی اور اس کے پولیسوں سے مجھے نجات دے, وعملی ہی اور قوم ظالم سے مجھے نجات دے. میری مائیں وہ عورت جس ناز و نخرے میں پلی ہوگی, اس کے پاس سونا اور زیورات ہوں گے, اس کے پاس ہیرے اور ڈائمنڈ ہوں گے, وہ فرش مخمل پر چلتی ہوگی, اس کا بنگلہ کیسا ہوگا. اتنی دولت تو ہماری عورتوں کے پاس نہیں ہے جتنی اس کے پاس تھی, لیکن ایمان کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا, ایمان کی وجہ سے چھوڑا. اللہ کرے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ دولت کے خاطر اپنا ایمان برباد نہ کرے, دنیا کے خاطر اپنا ایمان ضائع نہ کرے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, اس مبارک مہینے کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ سب کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما, ہمارے سینوں کو حسد سے پاک فرما, ہمارے سینوں کو اللہ برائیوں سے پاک فرما. اللہ ہماری تمام ماں اور بہنوں کی عبادتوں کو بے حد قبول فرما. اے اللہ ان کی عبادتوں کے ساتھ ان کو اپنے شوہر کی خدمت بھی ہے, ان کو اپنے بچوں کی تربیت بھی ہے, اے اللہ اس کے باوجود وہ اپنی عبادت میں لگی ہوئی ہے. اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, تلاوت کو قبول فرما, تراوی کو قبول فرما, نمازوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا رب العالمین.